نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ کہف سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ عبادات کی قبولیت کا تعلق اس سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ آدمی اپنی صحت کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، اچھی غذا کا استعمال کرتا ہے، بہت سارے کام ایسے کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، کثرت کرتا ہے کہ اس کی صحت صحیح رہے، پانی پینے میں احتیاط کرتا ہے، کھانا کھانے میں احتیاط کرتا ہے، لیکن وہی آدمی جو ساری احتیاطوں کے باوجود، اچھی غذا کھانے کے باوجود جب کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور کسی خطرناک بیماری کا جب شکار ہو جاتا ہے تو اس کی ساری صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، خون کی اس کے جسم میں کمی ہو جاتی ہے. غرض یہ کہ جتنی صحت کے لیے اس نے تگ و دو کی ہوتی ہے وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے. تو جس طریقے سے بیماریاں آدمی کی صحت کو ختم کر دیتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے ریاکاری اور دکھاوا یہ ایسی بیماری ہے کہ آدمی کی ساری عبادتوں کو ضائع کر دیتی ہے. کتنے ہی بڑے بڑے کام کیوں نہ کیے ہوں، لیکن اگر ان کاموں کے کرنے میں یہ نیت رہی ہو کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے، لوگ مجھے نیک کہیں گے، زیادہ نمازیں نوافل مسجد میں اس لیے پڑھے ہوں کہ دیکھنے والے لوگ کہیں گے کہ بہت زیادہ نمازی ہے، بہت نیک آدمی ہے، مالدار ہے تو پیسہ اس لیے خرچ کیا ہو کہ لوگ کہیں گے کہ بہت سخی آدمی ہے، تو ایسی ساری نیکیاں کہ جن میں نیت میں ارادے میں دکھاوا شامل ہو جائے تو وہ ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. مختصر سی گفتگو اس حوالے سے کریں گے اور اس کے بعد اس اعتکاف کی بزم سجانے کے حوالے سے بزم رضا کے کیا مقاصد ہیں وہ انشاءاللہ عرض کروں گا. جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو یہ پسند کرے یا یہ چاہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ اس آیت مقدسہ کے مرادی معنی اور اس کا مفہوم ہے۔ یہ آیت مقدسہ سورہ کہف میں ہے، اور سورہ کہف اس کی 110 آیات ہیں۔ حدیث شریف میں اس سورہ مبارکہ کی فضیلت یوں بیان ہوئی، مختلف روایات ہیں جس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، کہ فرمایا گیا کہ کوئی شخص اس سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات اگر حفظ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے تمام فتنوں سے نجات عطا فرما دے گا، تمام فتنوں سے محفوظ فرما دے گا، یہاں تک کہ اگر فتنہ دجال بھی واقع ہو جائے تو اس سورت کے حفظ کرنے والے اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالی فتنہ دجال سے بھی محفوظ رکھے گا۔ ایک روایت میں یہ فرمایا کہ کوئی شخص جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت کر لے تو آئندہ جمعے کے آنے تک تمام فتنوں سے وہ محفوظ رہے گا، اور اس میں بھی یہ فرمایا کہ اگر اس دوران دجال کا فتنہ بھی اگر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس فتنے سے بھی سورہ کہف کے پڑھنے والے کو محفوظ رکھے گا۔ کوشش کریں میں اور آپ کہ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کر لیں، صرف 110 آیات ہیں، بمشکل 10 سے 15 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں ہم اسے تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس سورہ کہف ہی کے حوالے سے بعض روایات میں ملتا ہے کہ ایک صحابی قرآن مجید فرقان حمید کی اسی سورت کی تلاوت کر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ باہر ان کا جانور بدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ جب وہ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ جانور اچھل رہا تھا وہاں آسمان پر ایک بادل نے اس پر سایہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس نے ہم پر سایہ کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کی فضیلت ہے، اور یہی وہ سکینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے والے پر نازل فرماتا ہے۔ تو یہ سورت مبارکہ بہت فضیلت کی حامل ہے، ہر جمعے کو کوشش کریں کہ اس کی تلاوت کریں تاکہ اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک ہر فتنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اب آئیے جو عنوان ہمارا ہے کہ ریاکاری، عمل میں دکھاوا۔ کوئی کام ہم کریں اور ہماری نیت یہ ہو کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں گے تو وہ کام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ کئی احادیث ہیں جن کا نچوڑ عرض کرتا ہوں کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ بے شمار روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوکا رہنے کے یا پیاسا رہنے کے ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یعنی اگر روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ لوگ روزے دار کہیں تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے روزے داروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ بے شمار لوگ قیام اللیل میں مصروف ہوتے ہیں، رات میں نوافل پڑھتے ہیں، لیکن سوائے بیداری اور تھکاوٹ کے ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یعنی اگر وہ اس نیت سے رات میں عبادت کرتے ہیں کہ لوگ انہیں تہجد گزار کہیں گے، لوگ انہیں نمازی کہیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں کچھ بھی نہیں۔ اور ایسے لوگوں کی مثال علماء یوں بیان فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بازار میں جا رہا ہو اور اس کی جیبوں میں پتھر بھرے ہوں، اور ان پتھروں کے بھرے ہونے کی وجہ سے اس کی جیبیں پھول جائیں تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ آدمی بڑا مالدار ہے، کہ اس کی جیبیں تو نوٹوں سے بھری ہوئی ہیں، اس کی جیبوں کے ابھار بتا رہے ہیں کہ اس کی جیبوں میں بہت سارا پیسہ ہے۔ لیکن حقیقت میں اس کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کوئی شے خرید نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں کہ ریاکار اور دکھاوے کا عمل کرنے والے کی مثال ایسی ہی ہے، بظاہر تو لوگ اسے نیک سمجھیں گے لیکن حقیقت میں اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں۔ اب آئیے ایک روایت جو اس حوالے سے بڑی مشہور ہے اور ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ معاون اور مددگار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، کیا دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے اور لوگ ایک جگہ جمع ہیں۔ جب قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ احادیث بیان فرما رہے ہیں۔ جب وہ بیان فرما چکے، لوگ چلے گئے، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے رہ گئے، تنہا رہ گئے، تو ان صاحب نے پوچھا کہ اے ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مجھے وہ حدیث سنائیے کہ جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بٹھایا اور فرمایا کہ آج میں تمہیں وہ حدیث سناؤں گا کہ جسے میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور اسے اپنے قریب بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ابھی حدیث سنانا شروع نہیں کی کہ اچانک آپ نے ایک چیخ ماری اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا، آپ نے پھر بیان کرنا شروع کیا کہ آج میں تمہیں وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے حضور سے سنی، لیکن دوبارہ آپ چیخے اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، تیسری بار بیان کرنا چاہتے تھے، پھر بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد جب افاقہ ہوا، اب چوتھی بار انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ کل قیامت میں جب تمام لوگوں کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے تین لوگ بلائے جائیں گے، ان میں سے سب سے پہلے جو آدمی پیش ہوگا وہ حافظ قرآن ہوگا، وہ قاری ہوگا، علم والا ہوگا۔ رب کریم اس سے فرمائے گا کہ بندے، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا اور تجھے موقع عطا کیا تاکہ تو نیکیاں کرے، اب تو بتا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا۔ وہ کہے گا کہ مولا، میں نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا، لوگوں کو سنایا، لوگوں کو پڑھایا، اور میں نے اپنے شب و روز اس میں وقف کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ بندے، تو جھوٹ کہتا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ اے بندے، تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ تو نے تو دنیا میں قرآن مجید اس لیے حفظ کیا تاکہ لوگ تجھے حافظ کہیں، تو نے تو علم اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے تو لوگوں کو قرآن اس لیے سنایا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، واہ واہ کریں کہ کتنا اچھا پڑھنے والا ہے، سو جس کام کے لیے تو نے ایسا کیا وہ تجھے حاصل ہو گیا، یعنی لوگوں نے دنیا میں تیری تعریف کر لی، اب ہمارے پاس دینے کے لیے تجھے کچھ بھی نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرشتوں اسے لے جاؤ اور جہنم کے گڑھے میں ڈال دو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک مالدار کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ بندے، تو نے دنیا میں کیا کیا، ہم نے تجھے مال و دولت کی فراوانی عطا کی۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، تو نے مجھے مال عطا کیا، میں نے اس میں سے غریبوں کو صدقہ کیا، لوگوں کو میں کھانا کھلایا کرتا تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، اور میں نے اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ بندے، تو جھوٹ کہتا ہے، فرشتے بھی یہی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، تو نے تو سارا مال اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تاکہ لوگ تجھے پیسے والا کہیں، تجھے لوگ گویا سخاوت میں بڑھ کر خرچ کرنے والا کہیں، سو جس کام کے لیے تو نے اپنا پیسہ خرچ کیا لوگوں نے تجھے دنیا میں وہ کہہ دیا، اب ہمارے دربار میں تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے لے جاؤ اور جہنم کے گڑھے میں ڈال دو۔ اس کے بعد ایک سپاہی کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ بندے تو نے دنیا میں ہمارے لیے کیا کیا، وہ کہے گا کہ مولا میں نے دنیا میں تیرے دین کو پھیلانے کے لیے جہاد کیا، میں لوگوں سے لڑتا اور لڑتے لڑتے میں نے جام شہادت نوش کیا۔ رب کریم ارشاد فرمائے گا بندے تو جھوٹ کہتا ہے، فرشتے بھی یہی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ تو نے جنگ میں حصہ اس لیے لیا اور لڑائی اس لیے لڑی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے شجی کہیں کہ بڑا بہادر ہے، کیسا لڑنے والا ہے۔ سو جس کام کے لیے تو نے لڑائی لڑی، جس کام کے لیے تو نے جہاد میں حصہ لیا، وہ مقصد تمہیں دنیا میں حاصل ہو گیا، اب ہمارے دربار میں تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور کہا جائے گا کہ فرشتوں اسے لے جاؤ اور جہنم کے گڑھے میں ڈال دو۔ تو آپ نے دیکھا کہ عالم دین ہونا، حافظ قرآن ہونا کتنا اہم کام ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ایک عالم دین بے شمار لوگوں کو اپنا علم پہنچا سکتا ہے، ایک حافظ قرآن لوگوں کو حافظ بنا کر بے شمار اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن وہی عالم اور وہی حافظ اگر اس نیت سے کرے کہ لوگ مجھے عالم اور حافظ کہیں تو اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر عبادت میں ریاکاری شامل ہو جائے، دکھاوا شامل ہو جائے، تو ایسی عبادتیں کل قیامت میں قبول نہیں کی جائیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندے کو کل قیامت میں جنت کے قریب لے جایا جائے گا، وہ جنت کی خوشبو سونگے گا، جنت میں دیکھے گا کہ طرح طرح کے میوہ جات ہیں، لیکن اس کے بعد اس آدمی کو لے کر اور جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا، وہ عرض کرے گا کہ مولا اگر مجھے جہنم ہی میں ڈالنا تھا تو مجھے جنت کیوں دکھائی گئی، بہتر تھا کہ مجھے پہلے ہی جہنم میں ڈال دیا جاتا۔ ارشاد ہوگا کہ بندے جب تو نے دنیا میں تنہائی میں خلوت میں بڑے بڑے گناہ کیے، لوگوں سے چھپ کر بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن جب لوگوں میں جاتا تو بڑا مسکین بن جایا کرتا تھا، تو بہت نیک بن جایا کرتا تھا، تو آج تیرا عذاب یہی ہے، آج تیرا ٹھکانہ یہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آدمی اگر کوئی کام اس نیت سے کرے کہ لوگ اسے اچھا کہیں گے تو لوگ تو اچھا کہہ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے جسے حضرت ابو سعید بیان فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کی جماعت آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، ہم نے کہا کہ ہم دجال کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ بیان نہ کروں، کیا دجال کے فتنے سے بڑھ کر اور دہشت ناک بات میں تمہیں بیان نہ کروں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، یہ فتنہ دجال سے بھی بڑھ کر فتنہ ہے۔ یعنی آدمی نیکیاں کرے اور ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو جائیں۔ اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ آدمی کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور فرماتے ہیں کہ اس کی چال ایسی دھیمی ہے کہ جیسے چیونٹی چلتی ہے، کوئی چیونٹی اگر آپ کے جسم پر چلنے لگ جائے تو آپ کو بہت دیر کے بعد معلوم ہوگا کہ کوئی چیونٹی آپ کے جسم پر چل رہی ہے، ایسی دھیمی اس کی چال ہے، یعنی آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ریاکاری کا شکار ہے۔ اور علماء نے اس کی علامات بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور اچانک کچھ لوگ آ جائیں اور قریب بیٹھ جائیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ لوگ بیٹھ گئے ہیں اور آپ کو ملاحظہ کر رہے ہیں، تو آدمی اپنی نماز کو درست کر لیتا ہے۔ اگر کوئی نہ دیکھے تو بالکل بے خیالی میں نماز پڑھتا ہے، رکوع کیا فوراً کھڑا ہو گیا، سجدے میں فوراً چلا گیا، لیکن اگر کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں تو پھر وہ اپنا رکوع بہت آہستہ کرتا ہے، بہت اطمینان سے ادا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہے ریاکاری۔ یا روزے دار نہیں لیکن روزے دار جیسی شکل بنا لیتے ہیں لوگ، فرماتے ہیں یہ ہے ریاکاری۔ یا روزے دار تو ہے اور لوگوں میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، تو کوئی نہ کوئی بات ایسی چھیڑ دے گا جس سے پتا چل جائے لوگوں کو کہ آج اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں یہ ہے ریاکاری, اور جب ریاکاری کسی عمل میں شامل ہو جائے تو اس کے بعد اس عمل کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نہیں ملتا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک موقع پر اسے اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ کوئی کام کرنا اور اس کو پھر چھپانا یہ کتنا بڑا کام ہے, اور ایسا آدمی جو ریاکاری نہیں کرتا وہ اتنا بڑا بہادر ہے کہ کوئی بڑی سی بڑی مضبوط چیزیں اور بڑے سے بڑے مضبوط لوگ بھی اتنے بہادر نہیں جتنا کہ وہ آدمی بہادر ہے کہ جو اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ طاقتور کسے بنایا, سب سے زیادہ قوت والی شے کون سی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو تخلیق کیا تو زمین ہل رہی تھی, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے ہلنے کو بند کرنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا فرما دیا, اور پہاڑ زمین پر ایسے آ کر بیٹھ گئے جیسے کسی نے کیل ٹھونک دی ہو اور زمین کی حرکت بند ہو گئی. تو فرشتوں نے کہا کہ پہاڑ جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں کہ زمین کی حرکت کو انہوں نے بند کر دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو تخلیق فرمایا اور لوہے کے اوزار بن گئے, اور ان اوزاروں سے لوگوں نے پہاڑ کو تراشنا شروع کر دیا, پہاڑوں کو توڑنا شروع کر دیا. اب فرشتوں کی رائے بدل گئی, وہ کہنے لگے کہ پہاڑ سب سے زیادہ طاقتور نہیں بلکہ لوہا سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ جس نے پہاڑ جیسے مضبوط جسم کو توڑ کر رکھ دیا. اور اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کے بعد جب آگ کو تخلیق فرمایا اور آگ نے لوہے کو پگھلا دیا تو فرشتوں کی رائے بدل گئی, وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ لوہا سب سے زیادہ طاقتور نہیں بلکہ آگ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ اس نے لوہے جیسی مضبوط شے کو جلا دیا, پگھلا دیا. اور اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو تخلیق فرمایا اب فرشتوں کی رائے پھر بدل گئی کہ لگتا ہے کہ آگ سب سے زیادہ طاقتور نہیں بلکہ پانی سب سے زیادہ طاقتور ہے, اس لیے کہ پانی نے آگ جیسی طاقتور شے کو بجھا کر رکھ دیا. کہتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ گمان کیا کہ پانی سب سے زیادہ طاقتور ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو تخلیق فرمایا اور ہوا پانی کو اڑا کر نہ جانے کہاں سے کہاں لے گئی, اب فرشتوں کی رائے پھر تبدیل ہو گئی, وہ کہنے لگے کہ پانی سب سے زیادہ طاقتور نہیں بلکہ ہوا سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ وہ پانی جیسی قوت والی شے کو اڑا کر کہیں سے کہیں لے جائے. اور یہی حال آج کل ہم اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کا ریلا یہ ہوا ہی پانی کو لے کر کے آ رہی ہے اور کتنی تباہی اس نے مچا دی. تو فرشتوں کی رائے تبدیل ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ پانی سب سے زیادہ طاقتور نہیں بلکہ ہوا سب سے زیادہ طاقتور ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی یہ گفتگو ابھی جاری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ تمام فرشتوں کو بلا لیا گیا. بلانے کے بعد رب کریم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا بات کر رہے تھے, وہ عرض کرنے لگے کہ مولا ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ طاقتور شے کیا ہے, اور ان مراحل سے گزرنے کے بعد ان اشیاء کو دیکھنے کے بعد اب ہماری رائے یہ ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور شے ہوا ہے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے. فرمایا کہ سب سے زیادہ طاقتور وہ انسان ہے کہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے, عبادت کرے اور ایسے کرے کہ کسی دوسرے کو پتا بھی نہ چلے, ایسی اخلاص کے ساتھ عبادت کرے, خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے, کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے, تو ایسا آدمی تمام انسانوں تو انسانوں طاقتور سے طاقتور اشیاء سے بھی زیادہ طاقتور ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ریاکاری عبادت کو ختم کر دیتی ہے, اور ریاکاری کا مقابل ہے اخلاص کہ اپنی نیکیوں کو چھپا کر خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بہت زیادہ قوی ہونے کے مترادف ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ریاکاری یہ کتنی بڑی برائی ہے کہ تمام نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے, اور اس کے مقابل ہے اخلاص, یعنی ہر کام خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کیا جائے. اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس پر اس طریقے سے عمل کیا کہ رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی کہ دیکھو اخلاص اسے کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مد مقابل سے محو جہاد تھے, محو جنگ تھے, اور اس جنگ کے دوران آپ نے اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے. قریب تھا کہ حضرت علی اپنی تلوار کے وار سے اس کا سر قلم کر دیتے. اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چاند جیسے چہرے پر تھوک دیا. معاذ اللہ, جب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تھوک دیا, اب ہمارا اور آپ کا گمان تو یہ ہے کہ حضرت علی اگر اسے ایک تلوار کے وار سے مارتے تو اب دو تلوار کے وار مارتے کہ اس نے ایسی بدتمیزی کی. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں ایک سبق سکھا دیا. آپ نے بجائے اسے مارنے کے آپ اس کے سینے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. وہ حیران ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو مجھ پر قابو پا لیا, اور میں نے ایسی کبھی حرکت کی, ایسی بدتمیزی کی کہ ان کے چہرے اقدس پر تھوک دیا, یہ تو مجھے اور زیادہ مارتے. لیکن حضرت علی جب اٹھ گئے تو اس نے پوچھا کہ یا علی, یہ کیا بات ہے, میں نے تو ایسی حرکت کی کہ آپ مجھے اور زیادہ مارتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا, اس سے پہلے میں تجھ سے اس لیے لڑ رہا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسلام کے لیے لڑ رہا تھا, لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا اب اس میں میرا نفس بھی شامل ہو گیا, مجھے غصہ آ گیا, اور اب اگر میں تجھے مارتا تو یہ مارنا میرے لیے ہوتا, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے لیے تجھے ماروں, بلکہ میں تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے تجھ سے جنگ لڑ رہا تھا. راوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. اور ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ دیکھو اخلاص اس کا نام ہے. اللہ تعالی کے لیے کام کرنا یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اپنی کوئی خواہش اس میں شامل نہ ہو, اسے کہتے ہیں اخلاص. اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے امام گزرے ہیں, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پہلے کے امام. کسی نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اخلاص کس سے سیکھا, تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اخلاص ایک نائی سے سیکھا. راوی حیران ہوا کہ حضرت جنید بغدادی تصوف کے اتنے بڑے امام, بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہیں, اور حضرت جنید بغدادی یہ فرمائیں کہ میں نے اخلاص ایک نائی سے سیکھا. وہ حیران ہوئے, حضرت جنید بغدادی نے ان کی حیرانی یوں دور کی, کہتے ہیں کہ ایک وقت مجھ پر ایسا آیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, یہاں تک کہ جب میرے بال بڑھ گئے تو مجھے حجامت کروانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے میرے پاس. تو کہتے ہیں کہ میں ایک نائی کے پاس گیا اور وہ نائی کسی کے بال تراش رہا تھا, میں نے جا کر کہا کہ اللہ کے واسطے میرے بال کاٹ دو. اس آدمی نے اس نائی نے جو دوسرے کے بال تراش رہا تھا اسے چھوڑ کر پہلے میرے بال تراشے, اور اس کے بعد دوبارہ اس کے بال کاٹنا شروع کیے. وہ شخص کہنے لگا کہ میں تمہیں پیسے دے کر اور اپنے بال ترشوا رہا ہوں, اور یہ آدمی جو مفت میں تمہارے بال تم سے خدمت لینے کے لیے آیا, اور تم نے مجھے چھوڑ کر اس کے بال کاٹنا شروع کر دیے. اس نائی نے کہا کہ میں تیرے بال اس لیے کاٹ رہا تھا تاکہ تجھ سے مزدوری لے کر اپنا پیٹ پالوں, یعنی اپنے لیے تراش رہا تھا, اور اس کے بال میں نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے تراشے. تو یہ فرق ہے. امام جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص ایک نائی سے سیکھا. تو عزیزان نے محترم, آپ نے دیکھا کہ اخلاص یہ ایسی شے ہے کہ اگر چھوٹا عمل کیوں نہ ہو لیکن اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اگر بڑے سے بڑا عمل کیا جائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں، لیکن اگر اس میں ریاکاری شامل ہو، اس میں دکھاوا تصنع شامل ہو، تو ایسے بڑے بڑے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے۔ ابھی آپ میں سے کئی لوگ ابھی بچے ہیں، تو اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اگر ہمیں نماز پڑھنی ہے تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھنی ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھنی۔ ہمیں روزہ رکھنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے۔ اگر ہمیں کوئی عبادت کرنی ہے، کہیں کسی کو کوئی صدقہ کرنا ہے، کوئی مدد کرنی ہے، تو صرف ذہن میں یہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو آپ کا یہ چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو، یہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بہت بڑا ہو کر ہمیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر بڑے بڑے اعمال بھی ہم کر لیں اور اس میں اگر ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، تو ایسے اعمال کل قیامت میں ہمیں کام نہیں آئیں گے۔ یہ مختصر سی گفتگو اس آیت مقدسہ کے حوالے سے۔ اب آئیے، آپ کا اعتکاف، یہ بزم رضا جو ہماری اس مسجد کی تنظیم ہے، میں اس کے خادم کی حیثیت سے آپ کو یہ بتا دوں، آپ کو بہت سے افراد کو معلوم بھی ہے کہ ہم یہاں اعتکاف کی مجلس کیوں سجاتے ہیں، آپ تمام حضرات کو جمع کرتے ہیں، سحری افطار کا انتظام کرتے ہیں، ہمارے کارکنان جو اعتکاف میں موجود ہیں وہ بھی، اور بہت سے ایسے جو اعتکاف نفل کیے ہوئے ہیں لیکن یہاں سے جاتے نہیں تاکہ آپ کی خدمت کریں، آپ کو بر وقت کھانا دیں، آپ کی تربیت کے حوالے سے کوشش کریں۔ تو یہ بزم رضا کا ایک پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں 10 دنوں میں آپ کو اتنی ٹریننگ دی جائے یا آپ کو اتنا شعور عطا کیا جائے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہم پر فرض کی ہیں ان کو ہم سیکھ لیں، اس لیے کہ ہر کام سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے کوئی کام نہیں آتا۔ لیکن ہمارا افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز ہم کو ویسے ہی آ جائے گی، دیکھ کر پڑھ لیں گے، اسی طرح نماز سیکھ لیں گے، تو ایسا نہیں۔ جو بزم رضا آپ کو جو پیغام دینا چاہتی ہے وہ یہ کہ ہر کام سیکھنے سے آتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم پر کچھ فرائض ہیں، ان فرائض کو سیکھ لیں۔ نماز ہم پر فرض ہے، نماز کو جیسا اس کا حق ہے ویسا ادا کریں۔ نماز کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، پاکی، تو پاکی کے جتنے مسائل ہیں ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے، ورنہ آپ دیکھیں کہ ہم 10 دن کا اعتکاف کریں اور اگر پاکی کے مسائل ہمیں معلوم نہ ہو، وضو میں ہم ایسی غلطی کرتے ہوں کہ جس سے ہمارا وضو ہی نہ ہوتا ہو، تو آپ یاد رکھیے کہ پھر جتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہوں گی وہ کچھ بھی فائدہ نہ دیں گی، ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن مجید فرقان حمید کو جتنی بار چھوا ہوگا وہ گناہگار الگ ہوئے ہوں گے۔ تو یہ بزم رضا کا ہدف ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ اپنے اوپر جتنے فرائض ہیں ان کا علم سیکھیں، ان کو ادا کریں، اور اس کے بعد دین کی خدمت کا جذبہ لے کر اٹھیں۔ دیکھیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تو دین کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کر دی۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں کہ لوگوں نے اپنے بال بچوں کو نہیں دیکھا صحابہ نے، بلکہ جب ضرورت پڑی اسلام کو تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آگے آگے تھے۔ آج اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ تمہیں آؤ بارڈر پر جانا ہے اور جہاد کرنا ہے، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ تو آج ہم سے کوئی اپنی جانوں کا نذرانہ نہیں مانگ رہا، بلکہ آج ہم دین اسلام کے لیے، اس اسلام کی بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم اس کو اختیار کر لیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جس دور میں جس کی ضرورت ہو اس کا کرنا افضل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو ہمیں سکھایا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 16 سال دین کا علم حاصل کیا، اور فراغت حاصل کرنے کے بعد جب اپنے گھر جانے لگے تو راستے میں ڈاکوؤں نے سارا سامان چھین لیا، اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ڈائری بھی چھین لی، امام غزالی ڈاکوؤں کے پیچھے دوڑے اور روتے ہوئے ان سے کہا کہ سارا سامان لے لو لیکن میری یہ ڈائری تو واپس کر لو، میری 16 سال کی محنت اس میں ہے، اور اگر تم نے یہ ڈائری لے لی میرا تو سارا علم چلا جائے گا۔ تو ڈاکوؤں میں سے کسی نے کہا کہ وہ غزالی، کیا سارا علم ڈائری ہی میں ہے کہ ڈائری گئی تو علم غائب؟ امام غزالی کے ذہن میں یہ بات ایسی راسخ ہو گئی کہ اسی وقت کہا کہ ڈائری رکھو، دوبارہ گئے اور دوبارہ نئے سرے سے سارا علم حاصل کیا، اور ایسا علم حاصل کیا کہ اب اس کے بعد امام غزالی کو کسی ڈائری کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اتنا علم حاصل کرنے کے بعد امام غزالی جب میدان عمل میں آئے، دین کی خدمت کے لیے جب نکلے، تو کیا دیکھا کہ لوگ منطق اور فلسفے کے ذریعے سے اسلام میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اور اس دور میں دینی علوم کے ساتھ منطق اور فلسفہ یہ نہیں پڑھایا جاتا تھا، بلکہ علماء اسے برا جانتے تھے کہ اس علم میں مشغول ہونے کی وجہ سے دینی علم رہ جائے گا۔ لیکن جب امام غزالی نے دیکھا کہ منطق اور فلسفے کی بنیاد پر دین میں بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، امام غزالی باوجود اس کے کہ اتنے پختہ عالم تھے، پھر نئے سرے سے منطق اور فلسفے کے بالکل ابتدائی طالب علم بن کر انہوں نے منطق اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد ان کا مقابلہ اسی علم کے ذریعے سے کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے، جس محاذ پر جانے کی ضرورت ہے، اس محاذ پر کام کیا جائے۔ اور آج ہم جہاد تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی اس حیثیت میں کہ اپنے فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کے بعد دین کی خدمت کے لیے جب نکلیں، تو ہم اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ علم حاصل کر کے اس علم کو پھیلائیں۔ آپ نے دیکھا کہ آج طالبان کے نام پر انہوں نے دین اسلام کی شکل کو کس طریقے سے بگاڑ دیا، خود کچھ حملے کر کے بے قصور لوگوں کی جانوں کو ضائع کیا، اور اسی کا نام اسلام بیان کیا، اولیاء کاملین کے مزارات کو ڈھا دیا، لوگوں کو شہید کیا، اور کہتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، تو اسلام کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے لائیں کہ اسلام یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ ہے جو داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، یہ اسلام ہے۔ اور آج کے موجودہ دور کے جو نام نہاد طالبان اور مسلمان یہ جو اسلام کو پیش کر رہے ہیں، یہ اسلام نہیں۔ تو ایسا آپ کب کر سکیں گے؟ جبکہ آپ کو خود علم ہوگا، جب آپ کو خود اسلام کے بارے میں معلومات ہوں گی، تو سب سے پہلے دین کا علم حاصل کریں۔ اگر عالم دین نہیں بن سکتے، علماء کی کتابوں کو اپنے گھروں میں رکھیں، کیسٹوں سے، سی ڈیز سے ان کی تقاریر سنیں، اس میں دین اسلام کے اصل چہرے کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ اسلام ہے کیا۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ کو علم ہوگا، تو ہمارے یہاں یہ وبا اتنی عام ہے کہ کہیں ہم شادی میں چلے جائیں، کہیں کسی دعوت میں چلے جائیں، 4 آدمی جہاں بیٹھے ہوں گے تو وہاں دین اسلام کی تو بظاہر برائی نہیں کریں گے، لیکن علماء کی برائی شروع کر دیں گے۔ یہ تو علماء سارے ایسے ہیں، یہ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، ایک مسئلہ دین کا انہیں معلوم نہیں ہوگا، لیکن اپنی طرف سے الٹی سیدھی ہانکتے چلے جائیں گے۔ ایسے موقع پر اگر آپ وہاں موجود ہوں گے، آپ انہیں صحیح اسلام کا چہرہ پیش کر سکیں گے، آپ صحیح مسئلہ بیان کر سکیں گے۔ اور ایسے مواقع پر بد مذہب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور چونکہ انہیں معلومات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں حدیث میں ایسا کہا گیا، قرآن کی یہ آیت یہ کہتی ہے، دین اسلام یہ ہے، اور لوگ انجانے میں اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر آپ کو علم ہوگا، آپ ان کی بات کو رد کر سکیں گے، آپ بتا سکیں گے کہ اولیاء کاملین نے اسلام پھیلایا، ان کے مزارات پر جانا، ان سے نسبت قائم کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ اگر کل کا دن موجود رہا اور وقت ہوا، تو میں آپ کو نسبت کے حوالے سے بیان کروں گا کہ بزرگان دین کی نسبت یہ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے، اور اگر ہم جیسے ادنا لوگ اگر کسی سے منسوب ہو جائیں، تو وہ اعلیٰ کی وجہ سے ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ اگر موقع ہوا انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو آپ دین کا کام کرنے کے لیے اٹھیں، اپنے فرائض و واجبات ادا کرنے کے بعد اتنا علم حاصل کریں، عالم نہیں بن سکتے، کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، اور اس کے بعد کچھ پروگرامز ہم نے ایسے دیے بزم رضا کی طرف سے کہ ہم نے ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد صرف آدھے گھنٹے کا ایک پروگرام یہاں رکھا، اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے شرکا ہوتے ہیں ان میں سے مختلف لوگوں سے ہم تلاوت کرواتے ہیں، کسی سے نعت پڑھواتے ہیں، کسی سے بیان کرواتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر جو جھجک ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے، کہیں تلاوت کا موقع آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں محفل میں بیٹھے ہوں کوئی نعت پڑھنے کے لیے کہہ دے تو ہم سے نعت نہیں پڑھی جاتی، یا کہیں گفتگو ہو رہی ہو کوئی اسلام کے متعلق مسلک کے مذہب اہل سنت کے حوالے سے کوئی بری بات کہے تو ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو یہ جھجک دور کرنے کے لیے، علم پھیلانے کے لیے ہم نے ایک آدھے گھنٹے کا اتوار کو اجتماع رکھا ہے، اگر آپ قریب رہتے ہیں آپ ضرور شرکت کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، یا یہاں سے آپ نے ٹریننگ حاصل کی، کوشش کریں کہ آئندہ سال اپنے علاقے کی کسی مسجد میں اعتکاف کریں اور لوگوں کو یہ ساری باتیں سکھائیں، تو آپ کا سکھایا ہوا آپ یقین کریں کہ میں نے پہلے بھی کئی بار بیان کیا کہ اگر کوئی نیک کام آپ نے کسی کو سکھا دیا قیامت تک وہ جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، تو کتنی بڑی بات ہے، تو کسی آئندہ سال کچھ عزم کریں کہ اپنے علاقے کی کسی مسجد میں اعتکاف کریں اور 10-20-50 لوگوں کو آپ جو ہے وہ یہ تبلیغ کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہماری بزم نے یہ پروگرامز دیے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف کا مکمل ورد کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے گھروں میں اس قصیدے کے ورد کا اہتمام کریں، ہمارے بزم کے لوگ آتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں، قصیدے کی برکتیں بے شمار ہیں، جب آپ اپنے گھر میں پروگرام رکھیں گے تو آپ کے محلے والے، آپ کی بلڈنگ والے اس میں شریک ہوں گے، وہ بھی اس طرف راغب ہوں گے، دو پروگرام آپ نے رکھوا لیے، تیسرا بہت ممکن ہے وہ کہے کہ آج میرے گھر رکھوا لیں، محفل نعت منعقد کریں اپنے گھروں پر۔ اس کے علاوہ یہ پروگرام دیا ہم نے کہ چھوٹے چھوٹے کتابچے، 16-16 صفحے کے کتابچے اپنے مسلک کی حمایت میں، وہ ہم نے شائع کیے ہیں اور ہر مہینے ہم اس کو شائع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی قیمت 3 روپے سے زیادہ نہ ہو، تو آپ میں سے جو لوگ مہینے میں 300 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو تو وہ 300 روپے دے کر 100 رسالے حاصل کریں، اپنی بلڈنگ میں، اپنے محلے میں، اپنے دفتر کے ساتھیوں کو، دکاندار ہیں تو مارکیٹ میں اگر آپ وہ تقسیم کر دیں گے تو یقین جانئے کہ اس سے آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آپ کی آخرت بھی سنورے گی، اور دین کا ایک کام جو ہے ہم ایک خاموش مبلغ کی حیثیت سے یہ کر سکتے ہیں۔ آپ سے نہیں کہا جا رہا کہ آپ تقریریں کریں، آپ جلسوں میں شرکت کر کے احتجاج میں شریک ہوں، نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام جو اپنے گھر پر بیٹھ کر اور گھروں میں پروگرامز کر کے، بزم رضا کے یہاں اجتماع میں شرکت کر کے آپ یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ دوسرا، پہلے بھی اناؤنسمنٹ ہوا کہ ہم نے ہفتے میں 2 دن بہار شریعت کی کلاس کا آغاز کیا تھا کوئی 5-6 ماہ پہلے، الحمدللہ وہ کلاس کامیابی سے جاری ہے، اگر اس میں وقت دے سکیں آپ تو جمعہ اور منگل 2 دن ہیں ہمارے عشاء کی نماز کے بعد، وہ بھی آدھے گھنٹے، تو بہار شریعت کے ضروری مسائل، اور بہار شریعت ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ کو ساری دوسری کتابوں سے بے نیاز کر دیتی ہے، اگر آپ کے لیے ممکن ہو بہار شریعت کو اپنے گھروں میں ضرور رکھیں، آپ کے سارے بنیادی مسائل اس میں موجود ہیں۔ تو بزم رضا کا یہ مختصر سا پروگرام ہے، آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں، شریک ہونے کے بعد ہمیں مشورے دیں، یہ فارم بھی آج آپ کو دیا گیا ہے کہ اعتکاف کے حوالے سے اگر آپ نے کسی خامی کو نوٹ کیا تو ضرور تحریر کر کے دیں، یا اعتکاف کے پروگرام میں کوئی بہتری ہو سکتی ہو، آپ کی کوئی رائے ہو تو ضرور لکھیں تاکہ آپ کی رائے کا احترام کر کے آئندہ سال اس کو شامل کیا جائے، جو بھی آپ کا مشورہ ہو، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ، الحمدللہ ہمارے ساتھ جتنے لڑکے ہیں وہ سب فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، وہ نوکری کرتے ہیں، نوکری کر کے شام میں ہمارے پاس آتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کر کے شام میں آتے ہیں، ضروری نہیں کہ روز آئیں، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں بھی آتے، جو پروگرامز ہوتے ہیں اس کو مینیج کر لیتے ہیں، اس کا انتظام کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر کریں گے ہمیں بہت خوشی ہوگی، اور اس طریقے سے ایک ایک فرد کے آنے سے ایک کارواں بنتا چلا جائے گا، اور جب یہ کارواں بن جائے گا، آپ نے دو آدمیوں کو ساتھ لگا دیا اور اس کے بعد آپ کہیں آگے نکل گئے، تو وہ دو آدمی جب تک کام کرتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ میری گزارش ہے جو میں نے آپ کو بہت آسان الفاظ میں اور بہت ٹھہر ٹھہر کر یہ بتایا کہ آپ اس حوالے سے ہمارا ساتھ دیں۔ اس وقت بھی بزم رضا کے جتنے کارکنان ہیں یہ سب اسی طریقے سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے جیسے آپ اعتکاف کر کے آئے ہیں، بالکل اسی طریقے سے معتکف بنے، اور معتکف بننے کے بعد ان کو ہماری یہ بات اچھی لگی یا ہماری کیا حیثیت ہے، انہوں نے سب یہ دیکھا، ماحول دیکھا، علماء کے خطابات سنے، تو وہ اس طرف راغب ہوئے، اور آج جتنی بزم رضا کی ٹیم یہاں سرگرم عمل ہے جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے، یہ سب آپ ہی کی طرح یہاں اعتکاف کرنے آئے تھے اور آج الحمدللہ اس بزم کو چلا رہے ہیں۔ تو آپ بہت سے لوگ اس میں آگے بڑھ کے کام کر سکتے ہیں، اور علماء سے سنا اور روایات میں بھی ہے کہ آدمی جب حج کرتا ہے تو یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول کر لیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ حج پر جانے سے پہلے گناہگار تھا، برے کام کرتا تھا، اور حج کرنے کے بعد اگر وہ بدل گیا، اس نے گناہ کرنا چھوڑ دیے، اس نے نیکیاں کرنا شروع کر دیں، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول کر لیا، اس لیے کہ اس میں تبدیلی آ گئی۔ تو اب آپ نے اعتکاف کیا، اعتکاف سے پہلے بھی ماشاءاللہ آپ نیک ہوں گے، لیکن اعتکاف کے بعد اگر آپ کی دنیا بدل جائے، اعتکاف کے بعد اگر آپ دین کا کام کرنے لگ جائیں، آپ دین کے ایک مبلغ، ایک سپاہی بن جائیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا دین کے لیے وقف کریں، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس اعتکاف کو قبول کر لیا۔ یہ علامت ہے اس کی، یہ چند گزارشات تھی میری۔ کوشش کریں، مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے، آپ کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہم اپنے فرائض اور واجبات کے بعد جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے اس کے لیے کوشاں ہو جائیں، اس کے لیے ہم مصروف ہو جائیں، اور اگر ہم اس میں مصروف رہیں گے تو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی تخلیق کا مقصد حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔